السلام علیکم. یہ پارٹ 18 ہے کتاب کمال و فوت. یہ کتاب نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. پیش ہے کرتواڑی لائبریری, آواز پرویز احمد خان, مصنف منیر احمد راشد. دیگر معلومات یا کتابوں کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225. تاکہ سنتے ہیں پارٹ 18. ہماری موت یوں ہی دشمن کے ہاتھوں لکھی ہے تو آپ اسے ٹال نہیں سکتے, اور اگر ابھی ہماری زندگی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مار نہیں سکتی. جہاں تک سوال ہتھیار ڈالنے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اور ملک کی عزت دعوے پر لگانے سے بہتر ہے کہ ہم بے وزی کو موت کو گلے لگا لیں. علی صاحب جی سی انہوں نے تیز لہجے میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی. آج بات کہہ رہے ہیں وہ ہمیں بھی معلوم ہے, ہم بھی مسلمان ہیں اور بہت عرصے سے پاک فوج میں موجود ہیں. ہم نے دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا ہے, انہیں موت کے حوالے بھی کیا ہے اور خود بھی زخم کھائے ہیں. ہم بزدل یا بےغیرت نہیں ہیں, ہمیں بھی وطن کی عزت اتنی ہی پیاری ہے جتنی تمہیں, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ. مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے. اگر صرف اپنی جان دینے کی بات ہے تو اللہ کی قسم میں اکیلا پوری بھارتی فوج سے ٹکرانے کو تیار ہوں. اگر آپ ذرا غور کریں یہاں معاملہ دوسرا ہے. ان کا لہجہ ذرا نرم ہو گیا تھا. آپ نے دیکھا نہیں چوکی میں کیسے کیسے بالے نوجوان موجود ہیں. مقامی اداکاروں میں 15-16 سال کے جوان ہیں, اور ہمارے اپنے فوجی بھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا. وہ تو چند تقریب کاروں کا کلا کما کرنے یہاں آئے تھے. انہیں کیا معلوم تھا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچے گی. اور اب بھی دیکھو ان کا حوصلہ کی کوئی شکایت نہیں ہے. مگر یہ تو ہماری سوچنے کی بات ہے کہ ان کے ذمہ دار ہیں. میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر امونیشن کے میں انہیں کیسے جنگ میں جھونک دوں. اس طرح کی بحث گھنٹوں چلتی رہی. میں نے کہا جناب گستاخی معاف, میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. آخر آپ افسر ہیں اور ذمہ دار, لیکن یہ سوچ لیجیے اگر آپ کے موجودہ فیصلے کے تحت آپ جنگ میں موت کے منہ سے بچی اور آپ کا ضمیر اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے بیسیوں بے گناہوں کی جان بچا لی تھی, آپ کی خام خیالی ہے. میں یہ بات بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ زندہ رہے تو زندگی موت سے زیادہ بدتر ہوگی. آپ کبھی بھی اپنے ماتھے سے شکست کا داغ نہ دھو سکیں گے. آپ صرف خود کو نہیں پوری پاکستانی فوج کو داغدار کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ قوم کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. میں جذباتی ہو گیا تھا, یہ بھی بھول گیا تھا کہ ایک فوجی افسر سے مخاطب ہوں, اور افسر بھی کس فوج کا جنگ ڈسپلن گیم میں سب سے زیادہ ہے. جی سی او نے مجھے غصے سے گھور کر دیکھا. دوسرے اہم افسر بھی شاید میرے لہجے کی وجہ سے کچھ برہم ہوئے تھے. کیپٹن احسن سر جھکایا, شاید اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تھوڑی دیر خاموشی رہی. آخر جی سی او نے اس سکوت کو توڑا. علی صاحب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, مگر چند کارناموں کی وجہ سے میں آپ کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں ڈسپلن کی خلاف ورزی بالکل برداشت نہیں کرتا. آپ کا فوج سے باقاعدہ تعلق نہیں ہے, اس لیے براہ کرم آپ چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری کا خود فیصلہ کر لیں گے. ایک لمحوں کو تو مجھے اپنی توہین پر غصہ آیا. میں نے بے ساختہ تھا جی سی او کی طرف دیکھا, مگر فوراً مجھے صورتحال کا احساس ہو گیا. واقعی یہاں میری کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں تھی. میں یہاں نہ اپنی مرضی کر سکتا تھا, نہ کسی اسے دوسروں پر مسلط کر سکتا تھا. اگر کچھ کر سکتا تو یہ کہ یا تو اس کے ساتھ ہی خود کو دشمن کے حوالے کر دوں, یا یہاں سے چلا جاؤں اور تر تنہا حالات کا مقابلہ کروں. میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا, لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے قدم مشکل سے اٹھ رہے تھے, یوں جیسے ٹانگوں کی جان نکل گئی ہو. مایوسی کا اتنا شدید حملہ مجھ پر زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا. میں نے حسرت سے کیپٹن کی طرف دیکھا. ہماری نگاہیں چار ہوتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور منہ سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا. وہ روتے جاتے اور کہتے جاتے, قمر صاحب میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے عبداللہ نے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا. میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, مگر لیکن مگر کے بعد ان کی ہچکیوں کے علاوہ کوئی آواز سمجھ میں نہیں آئی تھی. اپنا اصلی نام سن کر میں ایک لمحے کے لیے چونکا, مگر یہ وقت ایسی باتوں پر حیران ہونے یا سوچنے کا نہیں تھا. میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا, آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی. جی سی او اور دیگر چھوٹے افسر الگ اشپار تھے. بعد میٹنگ سے باہر جوانوں تک بھی پہنچ گئی تھی. وہ بھی سب ایک دوسرے سے گلے مل کر اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے, جیسے کوئی میت ہو گئی ہو. اور کیا میت ہی تو ہو گئی تھی. پاک فوج کے 70 جوانوں کی عزت کی میت, جو ایک ماہ تک گولیوں اور فاقوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود بے وسی سے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے. وارے میرے مالک, تو نے بھی انسان کو کتنا مجبور بنایا ہے کہ بعض اوقات وہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں مر سکتا. اسے بغیرتی کی زندگی جینا پڑتا ہے. میں نے سوچا, لیکن میرا دل ابھی ایسی زندگی کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے آخری بار حسرت بھری نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا. ایک نظر عزم و ہمت کی علامت کمال پور پوسٹ پر ڈالی جو آخر معدوم قدے میں تبدیل ہو گئی تھی. وہاں سے نکل کر قریبی کھیتوں میرا پوش ہو گیا. شام گہری ہوتی جا رہی تھی. سورج دن بھر اپنا سفر مکمل کرنے کے بعد مغرب میں درختوں کے پیچھے یوں چھپ گیا تھا جس میں کمال پور پوسٹ سے نکل کر کھیتوں میں لوگ کہتے ہیں شفق پھور تھی تو آسمان حسین لگتا ہے. مجھے اس وقت وہ غمگین لگا. شفق کی سرخی میں لہو کا رنگ جھلک رہا تھا اور دھیرے دھیرے آسمان پر چھانے والے ملک جے اندھیرا آنکھوں کے دھوئے کی مانند لگ رہا تھا. میرے ارد گرد کھیتوں میں موجود فصلیں سر جھکائے اداس کھڑی تھی. سر سراتی ہوئی سسکیاں بھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. پورے ماحول پر مایوسی کی کیفیت تاری تھی. ظلمت شب فضا پر حملہ آور ہوئی اور یوں قابض ہو گئی جیسے نور کے مینار کمال پور پر پوسٹ پر انڈین فوج. میں خود کو بمشکل گھسیٹتا ہوا کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر چلا جا رہا تھا. ذہن معروف تھا. سوچوں کا ایک طوفان دماغ میں ہلچل مچائے ہوئے تھا. کوئی بات واضح نہیں تھی. کوئی سوچ مکمل نہیں تھی. بس خیالات کا ہجوم تھا جو ذہن کے بند کمرے میں دھواں چوکڑی مچا رہا تھا. مختلف کیفیات تیزی سے میرے وجود میں پیدا ہوتی اور مٹ جاتی. میں کبھی غصے سے کانپنے لگتا اور دشمنوں کو تہس نہس کرنے کے منصوبے بناتا. کبھی اپنی بے بسی پر رو پڑتا. کبھی آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کرتا. کبھی ماضی کی کاروائیاں یاد کرتا. چلتے چلتے میں ایک سرحدی گاؤں میں پہنچا. میں نے بہت دیر سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا. سوچا یہاں سے کچھ پانی ہی پی لوں. جو مکان سب سے پہلے نظر آیا میں نے اس کے دروازے پر دستک دی. ایک نوجوان باہر نکلا. غور سے مجھے دیکھا اور بڑے اکل لہجے میں بنگالی زبان میں پوچھا کیا بات ہے. میں نے کہا بھائی تھوڑا سا پانی پلا دو, بہت پیاسا ہوں. تھکن تو میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی مگر شاید تھکنے کے علاوہ کچھ اور چیز دیکھ رہا تھا. پوچھنے لگا تم فوجی ہو؟ میں نے کہا نہیں. پوچھا البدر؟ میں نے سوچا لوگ ادھر ادھر کے کارناموں کی وجہ سے شاید اس کی عزت کرتے ہیں. کہہ دیا ہاں. میرا جواب سن کر وہ نوجوان اندر چلا گیا. دوسری لمحے تین اور نوجوان کا برآمد ہوا جن کے ہاتھوں میں پسٹل دبے تھے اور جن کے گلیوں سے اظہار ہو رہا تھا کہ وہ مکتی باہنی کے گھوری رہے. میں بھی ذہنی کیفیت کی وجہ سے کسی ایسے صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا. مجھے شدید جھٹکا لگا مگر میں پریشان ہونے کی بجائے مشکل ہو گیا. سب سے آگے آنے والے نوجوان نے گالی بکتے ہوئے مجھے قوم کے غدار کا خطاب دیا اور ایک زوردار ٹھوکر میرے پیٹ میں ماری. نوجوان کی گالی سے زیادہ اس کے اعتماد سے ٹھکائی لگانے کے انداز نے میرے غصے کو اور بھڑکا دیا. اور پیٹ میں لگنے والی چھوڑ کے باعث ذرا سا جھک گیا تھا. سیدھا ہوا تو ان چاروں کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی. میں نے بجلی کی تیزی سے سب کے چہروں پر نہ صرف ضربے لگائی تھی بلکہ انہیں غیر مسلح بھی کر دیا تھا. انہیں شاید ایسے عمل کا گمان بھی نہیں تھا اس لیے وہ شدید حیرت میں ڈوبے مار کھا رہے تھے. اس سے پہلے کوئی حیرت کے چھٹکے سے سوال تھے میں نے دو کی گردنے توڑ دی تھی. تیسرا میرے شکنجے میں سونا تڑپ رہا تھا جبکہ چوتھا بھاگ کر مکان کے اندر گھس گیا تھا. میں انہیں شکار سے فارغ ہونے کے بعد تیز مکان کے اندر داخل ہوا. زخمی نوجوان ہاتھ میں اسٹیئر گن سنبھالے باہر کی طرف ہی آ رہا تھا. مجھے اپنے سامنے دیکھ کر اس نے بے دریا ایک فائر جھونک دیا. میں نے پھرتی سے خود کو زمین پر گرایا اور لڑکتا ہوا قریبی ڈرم کے پیچھے چلا گیا. اس حصے میں میں نے اپنی جیب سے وہ پسول نکال لیا جو کمال پور پوسٹ سے چلتے وقت میں نے ساتھ رکھ لیا تھا. گولیوں کی پہلی بار میرے اوپر سے گزرتی ہوئی دیوار اور دروازے سے پیست ہو چکی تھی اور اگلا فائر یقینی طور پر ڈرم پر ہونے والا تھا. مگر میں نے دشمن کو اس کا موقع نہ دیا. اس سے پہلے کو مجھے نشانہ بنا تھا. میرے پسول سے نکلنے والی گولی اس کی کھوپڑی میں روشن دار بنا چکی تھی. وہ کٹے ہوئے تیر کی طرح زمین پر گرا اور تڑپنے لگا. میں نے چند لمحے رک کر کسی مزید حرکت کا اندازہ لگایا مگر ماحول بہت سکون ہو چکا تھا. شاید یہاں صرف چار افراد موجود تھے, باقی سارا گھر خالی پڑا تھا. یہاں رکنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا. معلوم نہیں مکتی بانی کے کتنے گھری رہے اس گاؤں میں موجود تھے اور کب وہ فائرنگ کی آواز سن کر ادھر آ جاتے. میں تیزی سے مکان سے باہر نکلا اور دوبارہ کھیتوں میں گم ہو گیا. پہلے میرا ارادہ تھا کہ کسی چوکی کی طرف جاؤں مگر پھر خیال آیا کہ کمال پور پوسٹ کے ساتھ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد چوکی تو بالکل غیر محفوظ ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے ہمارے جوان اس کو خالی کر کے پیچھے کی جانب ہٹ گئے ہوں. تب میرے فیصلہ کیا کہ مجھے بخشی گنج جانا چاہیے. میری معلومات کے مطابق یہاں ہماری بٹالین ہیڈ کوارٹر قائم تھا. سڑک کے راستے سے یہ علاقہ میرا دیکھا پا رہا تھا مگر کھیتوں اور کچے راستوں کے ذریعے یہاں پہنچنا مشکل تھا. سڑک پر سفر کرنا اب اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ سرحدی چوکیوں کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ان سڑکوں پر بھارتی فوج کے لیے عام رفت آسان ہو گئی تھی. پھر یقیناً مکتی باہنی کے وہ لوگ جو پہلے خفیہ کارروائیوں میں مصروف رہتے تھے اب ان راستوں پر گھات لگائے بیٹھے ہوں گے. मेरे खेतों और पगडंडियों का मुश्किल रास्ते इख्तियार किया और आधी रात से भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुंच गया जो आबादी से खासे फासले पर थी और चारों तरफ से दरख्तों में घिरी हुई थी। भूख प्यास और टकाहट की वजह से अब चलना भी मुश्किल हो रहा था, लिहाजा मैंने रात का बाकी हिस्सा यहीं गुजारने का फैसला किया। रात सोते जागते गुजरी, सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां से चल पड़ा। करीब ही किसी नदी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, जल्दी में वहां तक पहुंच गया। खूब सैर होकर पानी पिया और अल्लाह का नाम लेकर फिर बख्शीगंज की तरफ सफर शुरू कर दिया। घंटे भर के सफर के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से करीब ही होता सड़क नजर आ रही थी। मैं भी ये सोच ही रहा था कि सड़क पर सफर करूं या ना कि मुझे कुछ गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनाई दी। जमीन भी हल्की हल्की कांप रही थी। मैंने फौरन लेट कर कान जमीन से लगा दिए। थोड़ी देर बाद मुझे अंदाजा हुआ कि करीब ही कोई बड़ा काफिला सफर कर रहा है जिसमें भारी ट्रक वगैरह भी शामिल है। क्या ये भारतीय फौज है जो बख्शीगंज की तरफ बढ़ रही है या पाकिस्तानी फौज इंडियन फौज को सड़क के पास धकेलने के लिए आगे बढ़ रही है? सही सूरत हाल मालूम करने के लिए मैं करीब ही मौजूद ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया। यहाँ से पुख्ता सड़क नजर आ रही थी मगर बहुत देर इंतजार के बाद भी कोई फौजी काफिला सड़क पर नमूदार नहीं हुआ। अलबत्ता गिड़गड़ाहट मालूम हो गई थी। मैंने सोचा या तो मेरा अंदाजा गलत था या फिर फौज ने कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। मैं दरख्त से उतर कर सड़क के करीब आ गया। मुझे अंदाजा हुआ कि सड़क शेरपुर जाने वाली है। मैं बख्शीगंज से आगे निकल आया था, लिहाजा मैंने अब बख्शीगंज जाने का इरादा तर्क कर दिया और पुख्ता सड़क से जरा हटकर आगे बढ़ना शुरू किया। कोई एक घंटे तक चलने के बाद मुझे पीछे सड़क पर दूर से एक जीप आती हुई नजर आई। मैं अपनी जगह पर दुबक गया और जीप के गुजर जाने का इंतजार करने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस जीप पर किस्मत आजमाई करूं। बगैर छत की जीप बहुत पुरानी थी और लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने देखा उस पर सिर्फ एक आदमी सवार है। मेरा हौसला और बढ़ा और मैं अपनी कमीन गांव से निकलकर सड़क पर आ गया और जीप रुकते रुकते मेरे करीब पहुंच गई। मैं किसी हंगामी कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार था मगर नौजवान ड्राइवर का पुरसकून चेहरा देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। नौजवान ने पूछा कहाँ जाना है। मैंने शेरपुर का नाम बता दिया। उसने मुझे अपनी बराबर वाली सीट पर बैठने की जगह दे दी। इतनी आसानी से लिफ्ट मिल जाने पर मुझे हैरत हो रही थी मगर यह हैरत उस वक्त रफा हो गई जब हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। चंद ही बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वह अलबदर कैडेट है। कुछ देर और गुफ्तगू करने के बाद मुझे यकीन हो गया कि अलबदर कैडेट ही है। उसका नाम शाह जमाल था। मैंने अपना तारफ कराया तो बहुत खुश हुआ था। फिर मौजूदा गुफ्तगू फौरन जंग का आ गया। शाह जमाल ने बताया कि बख्शीगंज भी खाली कर दिया गया है और शेरपुर जो कि दिफाई किला था वहां बैठकर दुश्मन का इंतजार करने का प्लान बनाया गया था। शाह जमाल भी बख्शीगंज हेडक्वार्टर से मुंसलिक था और इस वक्त वो करीबी गांव में अपने अजीज के हम मुक्ति बानी और इंडियन फौज की ताज़ा तरीन नकलो हरकत की रिपोर्ट लेकर शेरपुर जा रहा था। उसने मुझे बताया कि इंडियन आर्मी मुक्ति बानी की रहनमाई में पुख्ता सड़क को छोड़कर कच्चे रास्तों से आगे बढ़ रही है और अभी कुछ देर पहले वो जगन चार में चौकी की तरफ गई थी। ये चौकी शेरपुर के मगरब में वाक़ है। बख्शी के खाली होने की वजह से भारतीय फौज का आगे बढ़ने में कोई दुश्वारी पेश ना आई और बगैर मुजामत के पेशकदमी कर रही है, लेकिन शेरपुर उसके लिए तरन वाला साबित नहीं होगा बल्कि इससे पहले ही जगन चार में उसके दांत इकट्ठे कर दिए जाएंगे। मेयर से कमालपुर पोस्ट का आंखों देखा हाल सुनाया। यूं बातें करते हुए हम शेरपुर के करीब पहुंच गए। शहर से बाहर टी चौक पर हमने देखा कि पाकिस्तानी फौजी और कुछ अलबदर खड़े हैं। हम भी वहां पहुंचकर रुक गए। शाह जमाल तो खैर था ही इस कंपनी में लेकिन अक्सर अलबदर मुझे भी जानते थे। यूं एक अरसे के बाद मैं अपनों में लौटने की खुशी महसूस कर रहा था। हालांकि ये खुशी तो कमालपुर पोस्ट पर हासिल होनी चाहिए थी मगर वहां के हालात ने उसका गला घोंट दिया था। यहाँ हालात मुख्तलिफ थे। दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जज्बा, हौसला, एमुनेशन और नफरी सब कुछ ही मौजूद था। जिस वक्त हम लोग वहां पहुंचे वो लोग मोर्चा खोदने के लिए बेलचे और कदारे तलाश कर रहे थे। क्यों भी ये सामान हवाई फौज के पास नहीं था। अलबत्ता गांव से ये चीजें मिल गई और बहुत से मोहब्बे उधर बंगाली अवाम भी फौज की मदद के लिए आ गए थे। हम लोग भी इनमें शामिल हो गए और मोर्चे खोद कर दुश्मन से मुकाबले की तैयारी करने लगे। यही हमें मालूम हुआ कि जगनपुर जगन चार पोस्ट पर तैनात फौजी टोली वहां से हटकर यहाँ आ चुकी है। ये जगन चार पोस्ट भी दुश्मन के कब्जे में जा चुकी थी। इन पैदल पेश किस्तों की वजह से हर कोई झुंझलाया हुआ था क्योंकि कहीं भी दुश्मन से मुकाबला नहीं हुआ था और खास हिकमत अमले के तहत हमारी फौज पसपा होते हुए शेरपुर तक पहुंच गई थी। मेरी समझ में हिकमत अमली नहीं आई थी। वैसे भी मैंने अपनी पोजीशन को देखते हुए काम सिपाही की तरह लड़ने का फैसला किया था। अभी हम लोग मोर्चे खोदने में मसरूफ थे कि शेरपुर से पैगाम आया वापस आ जाओ। हम लोगों ने मोर्चे खोदने का काम छोड़ा और वापस शेरपुर हेडक्वार्टर पहुंच गए। यहाँ एक छोटा अफसर कैप्टन मुजफ्फर से मेरी जान पहचान निकल आई। ये मेजर रियाज के करीबी दोस्तों में सर मुझे अच्छी तरह जानता था। इस अचानक मुलाकात पर मुझे दिली खुशी हुई, क्योंकि इस जरिए से मैं ऊपर की सतह पर होने वाली प्लानिंग और फैसलों से आगाह हो सकता था। शेरपुर में आराम के थोड़े से वक्फे के दौरान मैंने उसे कुछ जरूरी बातें मालूम की। मुजफ्फर ने मुझे बताया कि जंग की सूरत हाल बहुत हिम्मत शिकन है। हकीकत में कुछ इतनी पेचीदा थी है कि कम से कम मेरी तो समझ में नहीं आती। उसने जमीन पर एक रफ सा नक्शा बनाते हुए मुझे समझाया, यह कमालपुर पोस्ट है। यहाँ एक महीने तक हमारे सिपाही दुश्मन के खिलाफ डटे रहे, मगर हम उनकी मदद के लिए कुछ ना कर सके, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ पहुँचने के सारे रास्ते मसदूद कर दिए गए थे। मैंने तजवीज़ पेश की कि आप वो चौकी खाली कर दें और सिपाहियों को हुक्म दें जिस तरह भी हो सके अपनी जान बचा कर बख्शीगंज पहुँच जाएँ, मगर इस तजवीज़ को मानने में कबाहत ये थी कि इस तरह दीगर सरहदी चौकियों को भी खाली करना पड़ेगा जो बिल्कुल कमालपुर पोस्ट की सेध में थी, यानी नक्शी और बेरोमारी। लिहाजा कमालपुर वालों को ना तो वापस आने के लिए कहा गया और ना ही उनकी कुछ मदद हो सकी, और यूं वो लोग न जाने किस हाल में दुश्मन के हत्थे चढ़े होंगे। कमालपुर के हाथ से निकलते ही नक्शी और बेरोमारी को खुद ब खुद खाली कर दिया गया। हिकमत अमली तब्दील हुई, गंजबख्शी को भी खाली कर दिया गया और शेरपुर को मैदान कारदार बनाने का फैसला हुआ। यूं नई दिफाई लाइन बनाई गई। क्योरिया और जगनचार की चौकियों को दोबारा मरकज बनाया गया, मगर जगनचार वाली चौकी भी कुछ देर पहले दुश्मन के कब्जे में जा चुकी थी। शेरपुर को दिफाई मरकज बनाते वक्त ख्याल था कि हम दुश्मन से बेहतर मुकाबला हो सकता है, मगर अभी मुझे मालूम हुआ है कि रात को हम लोग दरिया पार करके उसके जनूब में जमालपुर को नया दिफाई मरकज बनाएंगे, क्योंकि उनका ख्याल है कि दरिया को सामने रखकर दुश्मन को गोलियों से भूनना और दरिया में डालना आसान होगा। दूसरी मुसलत यह है कि दुश्मन को दरिया पार करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए होगा, और जब तक हम कोई बड़ी अच्छी मनसूबाबंदी कर लेंगे और शायद जर्द और सफ़ेद दोस्त भी मदद के लिए पहुंच जाएं। जर्द दोस्त से मुराद चीन और सफ़ेद दोस्त से अमरीका या कर्नल साहब का प्लान है, जो कि मेमन सिंह के बरगेटे साहब का हुक्म आया कि हम आगे बढ़कर जगन चार पर कब्जा कर लें। अब देखो शाम तक क्या होता है, और शाम को वही हुआ जो कर्नल साहब ने सोचा था। हम लोग शेरपुर से अपना हेडक्वार्टर उखाड़ कर दरिया ब्रह्मपुत्र के जनूब में जमालपुर शिफ्ट हो गए, और यूँ 4 दिसंबर तक हमारी दिफाई लाइन सरहद से हटकर जमालपुर तक जा पहुंची थी। इस वक्त में जिस पलटन के साथ था वो 31 बलोच थी, दूसरी पलटन 33 पंजाब को भी हमारी वजह से सरहद से हटकर मेमन सिंह तक पसपा होना पड़ा। 7 दिसंबर को दुश्मन के त्यारों ने जमालपुर पर बमबारी शुरू की, मगर उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हम लोग समझने लगे कि जमालपुर नाकाबिले तकसीर है। दुश्मन को दरिया पार करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, शायद उसकी प्लानिंग कुछ और थी। बहरहाल 10 दिसंबर तक हल्की फुल्की बमबारी और फायरिंग के अलावा कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्त 10 दिसंबर को बयक वक्त 3 ख़ास बातें ज़हूर पज़ीर हुईं। एक तो भारतीय कमांडर का खत कर्नल साहब को मौसूल हुआ, जिसमें उसने इतराज़ दी कि जमालपुर को चारों तरफ से घेर लिया गया है और पाकिस्तानी फौज का बच निकलना नामुमकिन है, इसलिए फजूल में जान ज़ाया करने के बजाय हथियार डाल दिए जाएँ। कर्नल साहब ने बड़ा सख्त जवाब लिखा और ख़त में फसोल की गोली भी लपेट कर वापस कर दी, जिसका मतलब यह था कि अगर हिम्मत है तो लटकर जमालपुर हासिल कर लो। दूसरा अहम वाक्य ये हुआ कि मेमन सिंह से ब्रिगेडियर साहब का हुक्म पहुंचा कि जमालपुर को छोड़कर रातों रात जनूब में माधोपुर के चौक पर पहुंच जाएं, और तीसरा अहम वाक्य ये हुआ कि इस रात इस हुक्म की तामीर का फैसला कर लिया गया। हम लोग रात को तकरीबन 9 बजे जमालपुर के दिफाई किले से निकले। इतना तो खैर अंदाजा था ही कि रास्ते में मुक्ति पाने वालों से झड़प हो सकती है, मगर इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हम वाकई चारों तरफ से घिर चुके हैं। हुआ दरअसल यह था कि भारतीय फौज ने मुक्ति पाने की रहनमाई में दरियाए ब्रह्मपुत्र को पार कर लिया था और जमालपुर को चारों तरफ से घेर चुकी थी। इस सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही पूरी पलटन में सनसनी की लहर दौड़ गई, क्योंकि हम इस वक्त दुश्मन से लड़ने के बजाय पहरू बजाकर यहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया गया था। 33 पंजाबी प्रोग्राम के मुताबिक मेमन सिंह को छोड़कर माधोपुर की तरफ जा चुकी थी। वह फौरी तौर पर किसी बैरूनी इमदाद का इम्कान भी नहीं था। मनसूबा यह बनाया गया था कि पूरी पलटन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्से में लड़ाका फौज होगी और दूसरे में जख्मी नीम अस्करी दस्ते और दीगर अफराद। लड़ाका फौज लड़ते हुए और दुश्मन को रास्ते से हटाते हुए दूसरे हिस्से के लिए रास्ता बनाएगी, और यूँ जमालपुर से निकल कर माधोपुर पहुँच जाएंगे। यहाँ से 33 पंजाब के साथ मिलकर हमें ढाका के शुमाल में कलियाकीर के मुकाम तक जाना था। मैं जो कि बाकायदा फौजी नहीं था, लिहाजा मुझे दूसरे हिस्से में रखा गया। 2 कंपनी पर मुश्तमिल फौज लेकर कर्नल साहब खुद जमालपुर से निकले और हम उनकी तरफ से लाइन क्लियर का सिग्नल मिलने का इंतजार करने लगे। جنگ کے زمانے میں فائرنگ کی آواز روز کے معاملات میں شامل ہوتی ہے اور اس سے کسی شدید رد عمل کا اظہار بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان کی بہادر فوج کے کارناموں سے پوری دنیا واقف تھی اور ہم تو خود اس فوج کا حصہ تھے، اس لیے یقین تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں اطلاع ملے گی، راستہ صاف ہے، آپ لوگ نکل جائیں۔ مگر بہت دیر تک جب یہ خیال پورا نہ ہوا تو مجھے تشویش لاحق ہوئی۔ میں کسی کو بتائے بغیر چھاؤنی سے نکلا اور اس طرف چل دیا جدھر سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت دور چلنے کے بعد میں اسی جگہ پہنچا جہاں کچھ لاشیں پڑی تھی۔ میں نے قریب سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے شہید ساتھیوں کے جسم ہیں جو وطن کی آڑ پر قربان ہو چکے ہیں، جن کی شہید روحیں اپنی منزل جھکی کی طرف پرواز کر گئی ہیں۔ ہلکی پھلکی فائرنگ ہو رہی تھی اور کچھ افراد کی نقل و حرکت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ایک اسٹین گن اپنے قبضے میں کی اور واپس رکھتے ہوئے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں گھنی جھاڑیوں میں چھپا ماحول پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ادھر آ رہے ہیں جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے اسٹین گن کی نال کو سیدھا کیا اور آنے والے ہنگامی حالات کے لیے بالکل تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی بھاری بھرکم آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آنے والے فوجی ہیں۔ وہ بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ خشک پتے اور سوکھے تھے، کہ ان کے پیروں کے نیچے چرمرا رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی سرگوشیوں کی آواز بھی سنائی دیتی، آوازیں مسلسل مجھ سے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں تم دم سادے بیٹھا ہوا تھا اور کسی بھی لمحے پیش آنے والے مقابلے کے لیے بالکل مستعد تھا۔ رات کے اندھیرے میں آنکھوں سے زیادہ کانوں پر بھروسہ کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے میں قدموں کی آہٹ اور سرگوشیوں کی سرسراہٹ پر کان لگائے ہوئے تھا۔ آواز دھیرے دھیرے بالکل میرے قریب پہنچ گئی۔ میں نے سنا کوئی کہہ رہا تھا، سارے مارے گئے، نہیں سارے نہیں، کچھ بچ گئے ہیں، وہ ضرور بھاگنے کے چکر میں ہوں گے۔ بھاگیں گے کیسے، چاروں طرف دور دور تک ہمارا گھیرا ہے، اور پھر وہ اس جنگل سے اتنے واقف بھی نہیں جتنے کے مکتی بہانی والے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے۔ ان کی گفتگو اور لہجے سے میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ بھارتی فوجی ہیں جنہوں نے چاروں طرف گھیر کر ہماری بے خبر فوجیوں کو شہید کر دیا تھا، اور یہ بچے کھچے فوجیوں کی تلاش میں جنگل کے اندر گھوم رہے تھے۔ ہندو فوجیوں کی دلیری اور اپنی فوج کی بے بسی پر میرا خون کھول اٹھا۔ اس وقت مسرت کا تقاضا یہ تھا کہ میں جہاں ہوں بے حص و حرکت پڑا رہوں، اور جب فوجی گزر جائیں تو میں بھی ان کے گھیرے سے نکلنے کی کوشش کروں۔ مگر کچھ دیر پہلے اپنی ساتھیوں کی لاشیں دیکھنے کے بعد ان فوجیوں کی باتیں سننے سے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا۔ میں ایک مسلمان فوجی اپنے وطن میں ان سے یوں چھپا بیٹھا تھا جیسے ایک معصوم خرگوش شکاری کتوں سے ڈر کر جھاڑیوں میں جا چھپا ہو۔ مجھے خرگوش بننا پسند نہ آیا اور میں نے ان شکاری کتوں پر حملے کا فیصلہ کیا۔ وہ تعداد میں 10 تھے۔ میری اسٹین گن سے نکلنے والی گولیوں کی پہلی بار نے ان میں سے 5 کو تو زندگی سے قید سے رہا کر دیا تھا، باقی 5 نے فوراً زمین پر لیٹ کر پوزیشنیں سنبھالی اور اس جھنڈ کی طرف اندھاتند فائرنگ شروع کر دی جہاں کچھ دیر پہلے میں موجود تھا۔ میں نے فائرنگ کر دی، اپنی پرانی جگہ چھوڑ کر ایک موٹے درخت کے تنے کو اپنی پناہ گاہ بنایا تھا، اور اب کسی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ تاکہ سرکت کو سکون میں تو بدل سکوں۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد مجھے یہ موقع میسر آ گیا۔ گہرے اندھیرے کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ زمین پر کوئی چیز رینگ کر آگے بڑھ رہی ہے۔ یقیناً یہ بھارتی فوجی ہوگا جو کرالنگ کرتا ہوا جھنڈ کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس ہیولے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ بیک وقت دو چیخی فضا میں بلند ہوئی اور کئی گولیاں اس درخت کے تنے میں پیوست ہو گئیں جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ اب مجھے ٹھکانا بھی چھوڑ دینا تھا، میرے دشمن میری کمین گاہ سے واقف ہو چکے تھے۔ میری ذرا سی حرکت پر بھی گولیوں کی بوچھاڑ میرے جسم کو چھلنی کر سکتی تھی، مگر میں بہت دیر تک یہاں رک بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ مجھے زندہ بچے رہنے والے انڈین فوجیوں کی پوزیشن کا بھی پتہ نہیں تھا، اس لیے ضروری تھا کہ کچھ حرکت کی جائے۔ میں نے زمین پر لیٹے لیٹے ٹٹول کر دیکھا تو اپنے پاؤں کے پاس مجھے ایک بڑا سا پتھر کا ٹکڑا مل گیا۔ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں اسے اٹھایا اور سیدھے ہاتھ سے اسٹین گن کو نشانہ لینے کی پوزیشن میں لا کر پتھر ایک قریبی جھنڈ کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کے زمین پر گرتے ہی میرے سامنے کے درخت کے پیچھے سے اس جھنڈ پر فائرنگ کی گئی۔ یوں میں اپنے ایک دشمن کی پوزیشن سے واقف ہوا اور میری واقفیت اس کی زندگی کے اختتام کی علامت بن گئی۔ اس بار فائرنگ کرنے کے ساتھ ہی میں نے بہت تیزی سے جگہ بدل کر ایک دوسرے درخت کے پیچھے پہنچ گیا۔ بھاگنے کے دوران مجھ پر فائرنگ ہوئی، لیکن خوش قسمتی سے کوئی بھی گولی میرے جسم سے نہیں ٹکرائی۔ دو طرفہ فائرنگ کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کی پوزیشن سے واقف ہو چکے تھے اور اپنی اپنی کمین گاہ اس بات کے منتظر تھے کہ جیسے ہی موقع ملے اپنے دشمن کو موت کے گھر اتار دیں۔ میرے اندازے کے مطابق ابھی دو دشمن باقی تھے اور نئی کمک پہنچنے کا امکان بہرحال موجود تھا، اس لیے موقع کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے خود موقع پیدا کرنے کی ضرورت تھی۔ پتھر والی چالیس بار شاید کامیاب نہ ہوتی، لہذا میں نے تھوڑا سا رسک لینے کا ارادہ کیا اور درخت کے پیچھے سے اسٹین گن کی نال نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔ میرا خیال سچ ثابت ہوا، دشمن کی طرف سے فائرنگ ہوئی۔ میں نے اس نشانے پر فائر کیا مگر دونوں طرف سے کسی کو بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی. کچھ دیر پھر موقع کے انتظار میں گزری. میرا دماغ تیزی سے کوئی قابل عمل چال سوچنے میں مصروف تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس درخت کے تنے کی سیدھ میں پیچھے کی طرف کھسکتا ہوا کسی دوسری پناہ گاہ تک پہنچوں اور اگر موقع ملا تو وہاں سے کوئی بہتر کارروائی کرنے کی کوشش کروں. اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے ابھی میں نے جسم کو پیچھے کی طرف کھسایا ہی تھا میری چھٹی اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی اور میں نے بجلی کی تیز سے کروٹ لیتے ہوئے آندھا دھند فائرنگ کر دی. ایک چیخ فضا میں ابری اور میرے بالکل پیچھے والے درخت کی شاخوں سے ایک بھاری بھرکم جسم بے جان ہو کر زمین پر آ رہا. یہ بھارتی فوجی نہ جانے کب میرے عقب میں پہنچ کر درختوں پر مورچہ بنا چکا تھا اور میرے ہلتے ہی مجھے نشانہ بنانے والا تھا کہ میری گولیوں کا شکار ہو گیا. مگر اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے میرے دوسرے دشمن کو موقع مل گیا مجھ پر فائر کر سکے. اس نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا. میں درخت کی آڑ سے نکل کر ایک طرف کو دوڑ رہا تھا کہ میرے دشمن کی بندوق سے نکلی ہوئی ایک اندھی گولی میری بائیں پنڈی میں آن گھسی. مجھے یوں لگا جیسے میری ٹانگ میں انگارے بھر گئے ہوں. میں بھاگتا ہوا لڑکھڑایا اور زمین پر گر پڑا. گرتے ہی میں نے پھرکی کی طرح گھومتے ہوئے قریبی درخت کے پیچھے پناہ لینے کی کوشش کی مگر اندھیرے کے پاس مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ درخت کافی نشیب میں ہے. میں اپنے ہی دور میں لڑکتا ہوا تیزی سے نیچے کی طرف جانے لگا. راستے میں موجود جھاڑیوں پتھروں کانٹوں اور درختوں سے ٹکراتا ہوا میں بہت نیچے جا کر رکا. میرا جسم جگہ جگہ سے چھل چکا تھا. چہرے پر بھی خراشیں آئی تھیں اور سب سے زیادہ تکلیف پنڈے میں سے جہاں گولی نے سوراخ کر دیا تھا. ہموار زمین پر پہنچنے کے بعد کچھ لمحے تو مجھے اپنی آواز درست کرنے میں لگے. جیسے ہی صحیح صورتحال سمجھ میں آئی تو میں نے اوپر کی طرف دیکھا جہاں ایک کے بجائے 20 فوجی ہاتھوں میں بندوقیں سنبھالے نیچے کی طرف آ رہے تھے. گرتے ہوئے میری اسٹرین گن تو ہاتھ سے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی. اس سے دشمن کا مقابلہ کرنے سے زیادہ خود کو بچانے کی ضرورت تھی. جس نشے میں گرا تھا وہ دریائے برہما پترا کا کنارہ تھا اور دریا کا پانی دو قدم کے فاصلے پر شور مچاتا ہوا گزر رہا تھا. میں نے ایک نظر اوپر کی طرف دیکھا. درجنوں فوجی تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہے تھے. میں نے اللہ کا نام لیا اور دو کروٹوں میں دریا کے اندر جا پڑا اور بہاؤ کے ساتھ تیزی سے تیرتا ہوئی جگہ سے دور ہوتا چلا گیا. ایک گھنٹہ سے دریا کی بے رحم موجوں سے مار کر آئی ہوتی رہی. یہ بے رحم موجیں اس وقت حالانکہ میری نجات دہندہ بن گئی تھی مگر ٹانگ میں تکلیف کے باعث مجھے تیرنے میں جو دشواری پیش آ رہی تھی اس کے پیش نظر مجھے لگتا تھا جیسے میں موجیں مجھے ڈبونے کے چکر میں ہیں. بہرحال ایک گھنٹے کی تگ و دو کے بعد میں نے دریا سے باہر آنے کا فیصلہ کیا اور تیرتا ہوا کنارے تک آ گیا. جس جگہ میں دریا سے باہر نکلا وہ بھی جنگل کا ہی حصہ تھا مگر یہ جمال پور کا علاقہ نہیں تھا, شاید مادھو پور کا جنگل تھا. اس جنگل کے بارے میں اطلاع تھی کہ یہاں مکتی بہانی کا بڑا گڑھ ہے. یہ جنگل ہی کیا, اب تو پورا مشرقی پاکستان مکتی بہانی کا گڑھ لگتا تھا. ہر علاقے میں اس کے پاؤں بہت مضبوط ہو چکے تھے. بہرحال مجھے تو ہر حال میں ڈھاکہ پہنچنا تھا. اگر مکتی بہانی سے مقابلہ ہوتا تو کیا کیا جائے, اگر قسمت کے لکھے کو کون ڈال سکتا ہے. میں جنگل کے اندر ہی اندر اندازے سے ڈھاکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا. میرا خیال تھا کہ اگر تنگیل تک بھی پہنچ گیا تو ڈھاکہ پہنچنا آسان ہو جائے گا. اس وقت جو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ زخمی ٹانگ تھی. میں نے اپنی قمیض میں سے کپڑا پھاڑ کر اس زخم پر پٹی تو باندھ لی تھی مگر مناسب دعا کے بغیر درد کا کیا علاج. لہٰذا درد لمحہ بہ لمحہ بڑھتا جا رہا تھا مگر میں نے درد کی طرف سے آنکھیں موند کر سفر جاری رکھا. میں کبھی جنگل سے نکل کر کھیتوں میں پہنچ جاتا, کبھی کسی سڑک کے کنارے جا نکلتا مگر پتہ چلتا کہ وہاں سے بھارتی فوج گزر رہی ہے تو پھر جنگل کے اندر غائب ہو جاتا. کبھی کبھی دلدل میں جا پھنستا جہاں جھونکے میری پنڈیوں سے چمڑ جاتی اور کبھی گھاس کے ریشے میرے پاؤں پکڑ لیتے. پینے کے لیے پانی تو مل جاتا مگر کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. میں نے درختوں کے پتے کھا کھا کر سفر جاری رکھا اور چوتھے دن ڈھاکہ کے قریب جا پہنچا. یہاں ابھی تک پاکستانی فوج کا قبضہ تھا اور علاقہ پرامن دکھائی دے رہا تھا. میں کھیتوں اور پگڈنڈیوں کا راستہ چھوڑ کر پکی سڑک پر آ گیا جہاں سے ایک فوجی ٹرک کے ذریعے ڈھاکہ چاونی پہنچا. یہاں بہت سے لوگ مجھے جانتے تھے. بریگیڈیئر بشیر تو میرے تمام رازوں سے واقف تھا. انہوں نے مجھے دیکھا تو پہلی نظر میں تو وہ مجھے پہچان ہی نہ سکے کیونکہ ان چار دنوں کی جنگل نور تھی اور بھوک پیاس نے میرا حلیہ خراب کر دیا تھا. ٹانگ سے خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے ناکاہت بھی بہت ہو گئی تھی. لباس تار تار تھا, جسم پر خراشیں شے بڑی ہوئی تھی, ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھی, بال بالکل چکڑ ہو رہے تھے. انہوں نے مجھے فوراً کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں داخل کرا دیا جہاں پہلے دن آپریشن کر کے میری ٹانگ سے گولی نکالی گئی. وہ دن تو میرا آپریشن اور بے ہوشی میں گزرا. 15 دسمبر کی صبح کو جب میں اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور ذہن ہر قسم کی سوچ سے خالی تھا تو کیپٹن مظفر مسکراتا ہوا میرے پاس آیا. اسے دیکھ کر مجھے بھی ایک طرح کا اطمینان ہوا تھا مگر جب میری نظر اس کے بازو پر پڑی تو میری دل دھک سے رہ گیا. مظفر کا سیدھا ہاتھ کونی سے غائب تھا اور باقی بازو سفید پٹی میں لپٹا ہوا تھا. उसके गले में पड़ी डोरी से झूल रहा था। मेरे पूछने पर उसने सारा माजरा तफसील से बयान कर दिया। जमालपुर में तुम लोगों से जुदा होने के बाद हम जैसे ही आगे बढ़े तो खुले मैदान में दोनों तरफ से दुश्मन के नरसे में फंस गए। दरअसल रात की तारीखी में हमें अंदाजा ही नहीं हो सका कि हमारा फौजी दायरा कहाँ ख़त्म होता है और कहाँ से दुश्मन का हसार शुरू होता है, इसलिए हम बेखबरी में मारे गए। पहले ही मरले में हमारे दर्जनों सिपाही शहीद और जख्मी हुए। एक गोले ने मेरे बाजू की परख उड़ा दी और मेरा हाथ कलाई के पास से जुदा होकर जंगल में कहीं गिर गया। जैसे तैसे हमने जवाबी फायरिंग शुरू की, मगर एक तो हमारी पोजीशन बहुत खतरनाक थी, दूसरे हमले की वजह से पूरी फौज चतर बतर हो गई थी। जमकर मुकाबला करने की नौबत ही नहीं आई और हम लोग मुख्तलिफ टोलियों में बटकर दुश्मन के घेरे से बाहर निकलने में कामयाब हो सके। ढाका पहुंचने के बाद मैं CMH में दाखिल हो गया और अब तक यहीं हूँ। 33 पंजाब का क्या बना, उसकी बात खत्म होती मैंने दरअसल सवाल किया। 33 पंजाब तो बगैर किसी झड़प के मेमन सिंह से तंगियार पहुंच गई थी, मगर बाद में रास्ते में शायद कोई हादसा पेश आ गया कि उनको लोग अभी तक ढाका नहीं पहुंचे। खुदा खैर करे, वैसे ढाका वालों का क्या हाल है, मैंने पूछा। ढाका वाले, कैप्टन दफा ने मेरे सवाल का जवाब एक मेरी खेत मुस्कुराहट से दिया। फिर मेरे सवाल पर उसने कहा, इस सवाल का जवाब देना फिलहाल मुनासिब नहीं, शाम को बात करेंगे। शाम को वो मेरे पास आया तो उसका चेहरा सुबह की नस्बत ज्यादा बुझा हुआ था। मेरी इर्गिर्द जख्मी सिपाहियों के बिस्तर भरे हुए थे, सभी एक मर्द के मरीज थे और वो मर्द आया साथ शिकस्त का, क्योंकि जो खबरें उड़ती उड़ती यहाँ तक पहुँच रही थी वो बहुत ही उतरा शिकन और मायूस कन थी। मुजफ्फर ने पहले इधर उधर जख्मियों पर नजर डाली, फिर सरगोशी के अंदाज में मुझे बताने लगा, तुम्हें पता हमें जमालपुर से क्यों हटाया गया था? मैंने कहा नहीं, तो कहने लगा, दरअसल यहाँ ढाका में जंग के शुरू के दिनों में ही अजीब सूरत हाल है। Part 18 यह किताब वजीर होता है। इस किताब के मजीद वाक़ात के लिए सुनिए Part 19।